أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع کی یہ آخری آیات ہیں جو یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے. ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ اس رکوع کے آغاز سے بنی اسرائیل سے جو خطاب ہے وہ اصل میں چارج شیٹ کرنے کا انداز ہے کہ ہم نے تم پر یہی انعامات کیے اور تمہارا طرز عمل اس کے مقابلے میں کیا رہا. ایک تو ان کو بحیثیت امت معذور کرنا ہے اور دوسرا اصل میں اس سے جو مقصد ہے وہ اس امت کو آئینہ دکھانا ہے پیشگی کہ سابقہ امت جو ہے وہ کس کس اعتبار سے گمراہیوں میں غلط روی میں جو ہے مبتلا ہوئی شکار ہوئی کہ کہیں تم بھی ان راستوں پر نہ چل پڑنا. اور آپ دیکھیں گے کہ جو حرکتیں بنی اسرائیل نے کی ہیں ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں. بہت سے معاملات میں دو چار ہاتھ آگے ہی ہم اپنے آپ کو پائیں گے. تو یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جو اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں ہوا کہ دنیا میں انہیں اللہ کے عذاب کا نشانہ بننا پڑا, ان پر ذلت اور مسکنت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا, وہی عذاب آج اس امت پر بھی جو ہے وہ مسلط. تو اللہ کی سنت نہیں بدلتی. یہ پہلے سے اللہ نے ہمیں تنبیہ کر دی تھی, دیش کی انتباہ کر دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. فرمایا وہ اس کو نقل حاضر کر دیا. اور یاد کرو جب ہم نے کہا تم سے کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں, فکلوا منہا حیث شئتم رغدا, اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے تم چاہو. یہ اصل میں ایک طویل عرصہ تو وہ صحرا نوردی کرتے رہے, صحرا سینا میں بھٹکتے پھرے. پھر ایک مرحلے پر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ایک شہر میں سیٹل ہو جاؤ. اس شہر کا نام تاریخی روایات میں اریحا بیان کیا گیا ہے. وقت باب سجدن, اور دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے, یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ شہر عطا کر دیا ہے, اس میں تم جا رہے ہو, فتح مند ہو کر داخل ہوگے, لیکن فاتحانہ انداز میں اور غرور اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے داخل نہ ہونا بلکہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے جھکے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور تمہاری زبان پر الفاظ ہونے چاہیے کہ پروردگار بخش دے, حِطَّة معاف فرما دے, بخش دے ہمارے گناہوں کو, نغفر لکم خطایاکم, تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں تمہارے لیے, وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور ان قریب ہم زیادہ بھی دیں گے حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو, خوب کاروں کو, نیک کام کرنے والوں کو. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, اب ہوا کیا, تو بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو کہ جو انہیں کہی گئی تھی ایک اور بات سے جو انہیں نہیں کہی گئی. انہیں کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور زبان پر کلمہ استغفار ہونا چاہیے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا حنطا, یہ تاریخی روایات میں آتا ہے, حطت ان کی بجائے حنطا, یعنی ہمیں تو گندم چاہیے. ایک تو بجائے اس کے کہ وہ سر جھکا کر داخل ہوتے, عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے, وہ تکبر کے ساتھ اور خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے رقص کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں, اور زبان کے الفاظ جو آئے ان کے وہ حنطا بجائے استغفار کے کہ ہم تو گندم چاہتے ہیں. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, تو ہم نے ان ظالموں پر نازل کیا آسمان سے ایک عذاب, بما كانوا يفسقون, اور یہ سزا تھی جو انہوں نے فسق اور نافرمانی کی روش اختیار کی. چنانچہ طاعون کا عذاب اس پر آیا اور 70,000 بڑی اسرائیلی اس میں ہلاک ہوئے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب طلب کیا موسیٰ سے اس کی قوم میں پانی. یہ بھی صحرا کا ایک واقعہ ہے جس کا ذکر آ رہا ہے کہ جب مصر سے نکلے ہیں اور صحرائے سینا میں داخل ہوئے, موجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنایا, خشک راستہ. اب صحرا میں سب سے پہلا مسئلہ پانی کا تھا, اور یہ ذہن میں رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 600,000 اسرائیلی تھے، 600,000 کی تعداد آتی ہے. اب اتنے افراد کے لیے پینے کا انتظام، کھانے کا انتظام کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. تورات میں یہ بات مذکور ہے کہ بنی اسرائیلی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جان کے دب پہ ہو گئے کہ تم نے ہمیں مروا دیا، کہاں سے راہ میں لے آئے، ہم کم سے کم وہاں فرعون کی غلامی میں تھے لیکن کھانے پینے کو تو میسر تھا. تو وہ بڑی سخت کیفیت تھی جس سے وہ دوچار ہوئے. تو فرمایا فقل نضرب بعصاک الحجر، ہم نے کہا موسیٰ سے کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے اس پتھر پر، ایک چٹان پر. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو بہہ نکلے اس چٹان میں سے 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے، ہر قوم نے اپنا گھاٹ معین کر لیا، پہچان لیا. دیکھیے 12 قبیلے تھے، 12 بیٹے حضرت یعقوب کے، اور ان سے 12 قبیلے وجود میں آئے. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک عصا کے ضرب سے 12 چشمے پھوٹے ہیں، تاکہ ہر قبیلے کا ایک چشمہ جو ہے وہ معین ہو جائے، اور وہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا والی کیفیت نہ ہو. عجیب دلچسپ بات یہ ہے، یہ تورات میں ابھی بھی ذکر ہے، اس واقعے کا ذکر ہے، لیکن 12 چشموں کا ذکر نہیں ہے، چشمہ پھوٹ پڑا. لیکن یہ بات جو ہے وہ ہسٹوریکلی ٹریس کر لی گئی ہے کہ وہ کون سی چٹان تھی، اور اس میں اب بھی 12 چشموں کے نشانات موجود ہیں. معلوم نہیں کس طرح یہ تورات کی بات امٹ ہو گئی ہے، لیکن قرآن مجید میں دو مقامات پر 12 کا لفظ استعمال کیا، یہاں پر بھی اور سورہ آراف میں بھی، کہ اس ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ گئے. قلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں دندناتے ہوئے اور فساد مچاتے ہوئے مت بڑھو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم تو صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر. یہ منو سلوا کھا کر اکتا گئے، اب یہ جو ہے مزید ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. بس لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، تو ذرا دعا کرو اپنے پروردگار سے کہ وہ ہمارے لیے نکالے وہ چیزیں کہ جو زمین جنہیں اگاتی ہے. لم بقلیہ، یہ جو ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، وہ قصائیہ ککڑی ہے، وہ قومیہ اور گیہوں، وہ عدسیہ اور مسور، وہ بسلی ہے اور پیاز، یہ سب چیزوں کے چٹخارے اب انہیں یاد آنے لگے تو انہوں نے نیا مطالبہ ڈال دیا. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ چیز کے جو ادنا ہے، گھٹیا ہے، اس کے مقابلے میں جو اعلیٰ ہے، بہتر ہے، جو زیادہ عمدہ ہے. اہبطوا مصرا، ٹھیک ہے اب جاؤ کسی شہر میں سیٹل ہو جاؤ، قیام کرو، پڑاؤ ڈالو کسی شہر میں. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اور وہاں پر یہ چیزیں تمہیں ملیں گی جو تم نے جن کا مطالبہ کیا ہے، جن کا سوال کیا ہے. وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر دے ماری گئی ذلت اور مسکنت، کم ہمتی اور محتاجی اور ذلت، یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ سزا انہیں کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کی ناقدری کی. کفر کا لفظ جو ہے ناشکری اور ناقدری کے معنی میں بھی آتا ہے. انہوں نے تورات کو، اللہ کی آیات کو زبانی طور پر تو ضرور مانا، ہمیشہ مانا، وہ اس سے فخر کرتے تھے ہمارے پاس تورات ہے، ہم اہل کتاب ہیں، صاحب کتاب ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمل اس کے احکام پر عمل نہیں کیا، اس کی ناقدری کی، ناشکری کی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ قتل کرتے رہے انبیاء کو ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اللہ کی نافرمانی، شریعت پر عمل نہ کرنا، اور جو اس راہ کے لیے جو لوگ اٹھے انہیں قتل کرنے کے درپے ہو جانا، اگر کسی قوم کا یہ حال ہو جائے تو وہ ان پر اللہ کا، دنیا میں اس مسلمان قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے ذلت اور مسکنت کی شکل میں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا،
بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے وہ نصارہ اور جو نصارہ ہیں, نصارہ سے مراد ہے عیسائی, حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے, والصابئین اور یہ جو صابی ہیں, یہ خاص گروہ تھا اس وقت جو اپنا تعلق جوڑتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے ہر مذہب اور ہر دین سے کچھ اچھی اچھی باتیں لے کر جو ہے وہ ہم نے ان کو اختیار کر لیا. جیسے ایک زمانے میں سکھوں نے یہ کام شروع کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ہندو مت اور بدھ مت اور اسلام سے جو اچھی چیزیں ہمیں ملی ہیں ہم نے اس کو جمع کر کے یہ سکھ مذہب بنایا ہے. جو اس کا حشر ہے وہ تو الگ ہے, لیکن ان کا موقف یہ تھا. تو اسی طریقے سے صحابی گروہ تھا اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ تمام مذاہب سے ہم نے اچھی چیزیں لے لی ہیں, تاہم اپنی نسبت وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, جو بھی ایمان رکھے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور جو اچھے عمل کرے, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کے حوالے سے اگر ایک کنٹروورسی بھی ہے, اس دور میں زیادہ اس کے حوالے سے ایک شبہ ڈالا گیا کہ کوئی بھی مذہب ہو اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو تو بس یہ کافی نہیں, لیکن اصل میں اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ یہود کا یہ پروپیگنڈا تھا کہ یا یہودی یا نصرانی ہوگے تو جنت ملے گی. نصرانیوں کو بھی وہ, عیسائیوں کو بھی وہ ایکنالج کر لیتے تھے. جب وہ اسلام کے خلاف اکٹھے ہوتے تھے تو یہود اور نصارہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے تھے کہ بھائی جنت کے حقدار یا تو یہودی ہے یا نصرانی, یہ بات آگے آئے گی. اور چونکہ یہ سب ہیں نسلیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے کہ ہماری نسل میں ہونا جو ہے وہ ہے کامیابی کی اور جنت کی ضمانت, تو اس بات کو جو ہے ریجیکٹ کیا گیا کہ نہیں, اپنے اپنے دور میں جس شخص نے بھی جو بھی کسی نبی کا پیروکار تھا اگر اس کا اپنا ایمان اور عمل صالح تھا تو اس بنیاد پر اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے, کسی ایک نسل میں سے ہونا جو ہے وہ جنت کی ضمانت نہیں. وہی رفت نہ مثاقت, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا, قرار لیا تھا, وہ رفا نہ تو تقل الطور, اور ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا طور پہاڑ کو, خدو میں آتینہ تم کی قوت, پکڑو جو کچھ ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں, یہ جو کتاب جو تورات ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس کو پکڑو قوت کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ, وزرو ماسی ہی لعل لکم تتقون, اور یاد رکھو اس میں جو کچھ بھی ہے تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچ سکو. بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ واقعہ بھی ہے کہ جب تورات انہیں عطا ہوئی ہے وہ قوم کیونکہ صدیوں کی غلامی دیکھ چکی تھی تو اس کے اندر غلام قوم کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت گہرے اتر چکے تھے, کم ہمتی اور بزدلی, عزیمت اور استقامت کا نہ ہونا, پھر فریب بازیاں, چال بازیاں, یہ غلام قوموں کا ایک فطرت کا ان کا عادت ثانیہ بن جاتی ہیں. تو تورات ان کو عطا ہوئی, اللہ کی کتاب شریعت اللہ نے عطا کی ہے, لیکن اس وقت ان کا حال یہ تھا کہ وہ اس کے احکامات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کیا گیا اور ان سے عہد لیا گیا کہ اس کو اب مضبوطی سے تھامو گے, جو کچھ اس کتاب میں ہے یہ جو شریعت کے احکامات ہیں ان پر عمل کرو گے, اور جو تعلیمات ہیں انہیں یاد رکھو گے, بھلاؤ گے نہیں. ثم تولیتم من بعد ذلك, پھر تم نے روح گردانی کی اس کے بعد, یعنی عہد تو کر لیا اور پھر پلٹ گئے, پھر عہد توڑ دیا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته, تو اگر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی, لکنتم من الخاسرین, تو تم ہو چکے ہوتے خسارہ پانے والوں میں سے. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت, اور تمہیں خوب معلوم ہے ان لوگوں کا حال جنہوں نے زیادتی کی تھی جو تم میں سے تھے, سب کے احکام, ہفتے کے دن کا جو حکم تھا کہ وہ پورا دن اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رکھنا ہے, اس حکم کی سرتابی کی تھی, اس کی خلاف ورزی کی تھی ایک قبیلے نے. جیسے ہمارے یہاں جمعے کے دن اذان جمعہ سے لے کر نماز کے اختتام تک کا وقت ہے کہ جس میں کاروبار دنیاوی حرام ہے, یہ وقت خالصتاً ہے اللہ کی یاد کے لیے. یہ سورہ جمعہ میں یہ حکم آ جائے گا, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع, بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا پورا دن ان کے لیے جو ہے وہ اس کی یہ پابندی تھی کہ اس میں کاروبار نہیں کر سکتے, اور یہ پورا دن اللہ کی یاد کے لیے. اس کے ساتھ اس شریعت کے اس حکم کے ساتھ ایک تماشا کیا تھا یہود کی ایک بستی نے, اس کا تفصیلی ذکر آئے گا سورہ آراف میں. انہوں نے اس اللہ کے اس حکم کو مذاق کا نشانہ بنایا, کھیل اور استہزاء بنایا. تفصیل انشاءاللہ وہیں ہم جا کر پڑھیں گے. ایک ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حکم سے سرتابی کرنا, اس میں کوتاہی ہو جانا. ایک یہ کہ اسے بازی کے اطفال بنا کر اس کے ساتھ کھیل مذاق شروع کر دینا. ان کا جو حشر ہوا اس کا ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو ہم نے کہا انہیں کہ بن جاؤ بندر, ذلیل اور خوار ہو کر. مس کا عذاب ان پر آیا, اور وہ پوری جو قبیلہ جن لوگوں نے شریعت کے حکم کا مذاق بنایا تھا وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مس کر دیے گئے, اور کچھ دن کے بعد سب ہلاک ہو گئے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. تو ہم نے اس واقعے کو عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے, اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, اور اس واقعے کو ایک موعظت اور نصیحت بنا دیا متقین کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا تھا علیہ السلام اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو. یہ بھی ایک مینٹلٹی آپ کے سامنے آئے گی, اور اس آئینے میں بھی ہم اپنی شکل دیکھ سکیں گے. یہ بڑا دلچسپ باتیں آئے. حکم دیا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو. اس کی تفصیل بھی بعد میں آ جائے گی. یہ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص قتل ہو گیا اور قاتل کا سراغ نہیں ملتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے, اور اس کے گوشت کا ایک حصہ اس قاتل کے جسم سے مس کیا جائے, تو وہ مقتول کے جسم سے مس کیا جائے, تو وہ مقتول جو ہے وہ وقتی طور پر زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا. اب جس طرح سے معجزات وہاں صبح شام ہو رہے تھے, انہیں میں سے آپ ان کو بھی شمار کر لیجیے. تو یہ حکم دیا گیا. اب حضرت موسیٰ نے کہا قوم سے کہ بھائی گائے ذبح کرو. اس کے بعد جو ان حکم کا حشر ہوا وہ آپ آگے پڑھیں گے. قال وتتخذنا هزوا, انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو. مسئلہ ہے قاتل کو پکڑنے کا, حکم دیا جا رہا ہے گائے ذبح کرو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں جیسی کوئی بات کروں, میرا شمار نادانوں اور جاہلوں میں ہو. نبی کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں کر سکتا. یہ حکم سنجیدہ حکم ہے, اللہ کا حکم. قول دعلنا ربك يبين لنا ما هي, وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو. یہ اصل میں طرز عمل ہوتا ہے اس قوم کا یا ان لوگوں کا کہ جو عمل نہیں کرنا چاہتے, پیچھا چرانے کے لیے, جی چرانے کے لیے سوالات کرتے جاتے ہیں کیسی ہو, کس طرح کی ہو. چنانچہ اس کی مثال آ رہی ہے. قال انه يقوم انها بقره لا فارض ولا بكر, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوری ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر بچیا ہو. عوان بین ذلك, وہ اس کے بیچ بیچ میں ہونی چاہیے, بیچ کی راس ہونی چاہیے, یعنی جوان ہو, نہ بوری ہو نہ بالکل بچی. ففعلوا ما تؤمرون, تو بس اب کر گزرو جس کا تمہیں حکم ہوا. جب ایک حکم ہوا گائے ذبح کرو, کوئی سی گائے اگر تم پکڑ کے ذبح کر دو گے اس حکم پر عمل ہو جائے گا. لیکن یہ تم نے اب نیم نیت نکالنی شروع کر دی. قول دولنا ربک یبین لنا ما لونها, انہوں نے کہا کہ ذرا اپنے پروردگار سے پھر درخواست کرو اور وہ ہم پہ واضح کرے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. قال انه يقول انها بقرة صفراء, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے زرد رنگ کی ہونی چاہیے. فاقع لونها, اور اس کا رنگ جو ہے خوب گہرا ہو, یعنی اس میں جو ہے وہ خوش رنگ ہو. تسب الناظرین, اور دیکھنے والوں کو بھی خوش لگتی ہو, دل کو بھانے والی ہو. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي, اس پر بھی ابھی پوری تسلی نہیں ہوئی. ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پھر درخواست کرو کہ وہ ہمارے لیے مزید واضح فرمائے ماہیہ کہ وہ گائے کس طرح کی. ان البقر تشابہ علینا, بے شک گائے کا معاملہ ہم پر کو مشتبہ ہو گیا ہے, کچھ ہم گھپلے میں آ گئے ہیں, کچھ صحیح اس طرح کی گائے جو ہونی چاہیے اس کا بھی ہم شراف نہیں کر پائے, مزید تفصیلات کی ضرورت. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم صحیح گائے تک پہنچ جائیں گے, یعنی راہ ہدایت پر آ جائیں گے, اصل گائے تک پہنچ جائیں گے. ذرا وضاحت تھوڑی سی اور ہمیں درکار ہے, ورنہ ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحق. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو اس سے محنت اور خدمت لی جاتی ہو کہ اسے زمین میں جوتا گیا ہو, اور نہ ہی اس سے کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہو, یعنی اس کو جوتا نہ گیا ہو حل میں اور کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے اس سے محنت نہ لی جاتی ہو. اب ہو کیا رہا ہے, جتنے وہ سوال کر رہے ہیں اور گائے کی اسپیسیفیکیشن معلوم کر رہے ہیں اتنا ہی وہ محدود کرتے جا رہے ہیں اپنے اس ٹارگیٹ کو, اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں. پہلا حکم آیا تھا کوئی سی گائے وہ پکڑ کے ذبح کر دیتے, اللہ کا حکم پورا ہو گیا, لیکن یہ ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے, ذہنیت ہوتی ہے, جب عمل کا ارادہ نہ ہو تو اس طریقے سے اس کو ٹال بٹول کی جاتی ہے مختلف سوالات کی شکل میں. قال الان جئت بالحق, اب جب کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اب تم نے واضح بات کی ہے, اب صحیح بات جو ہے وہ لے کر آئے ہو. فذبحوها, تو انہوں نے وہ ذبح تو کر دیا اس گائے کو. وما کادوا یفعلون, لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر گزرے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر مسلمانوں سے بھی خطاب کیا گیا ہے, بلکہ یہ بات آگے آئے گی کہ تم بھی اس طرح کے سوال نہ کرنا اپنے پیغمبر سے جیسے موسیٰ کے ساتھی جو ہیں ان کو سوال کرنا, اس طرح خود اپنے لیے تنگی اور مشکل پیدا کرو. لیکن جن کے اندر واقعی فیلیئر ہو اور جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ پھر سوال نہیں کرتے, وہ پھر عمل کرتے, اور جو ٹالنا چاہیں ان کے لیے سوال در سوال جو ہے وہ یہ عمل سلسلہ جاری رہتا. وہ اس پکل تم نفسن سدارا تم فی ہا, اور جب تم نے قتل کیا تھا ایک جان کو اور پھر تم ایک دوسرے پر اس کا الزام دھرنے لگے, یعنی اصل قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے, یعنی کچھ لوگوں کو معلوم بھی تھا لیکن وہ پردہ ڈال رہے ہیں قاتل کو جو ہے اس کو چھپا رہے ہیں. فقلنا اضربوه ببعضها, تو ہم نے حکم دیا کہ اس پر اس مردے پر اس مقتول پر ضرب لگاؤ اس کے گائے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ. كذلك يحيي الله الموتى, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو. ويريكم آياته لعلكم تعقلون, اور وہ تمہیں اپنی آیات اور قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور فکر کر سکو. ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك, اور پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اس کے بعد, یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد, اللہ کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی جب تمہاری روش یہی رہی, ہر حکم میں ٹال مٹول, ہر وعدے کو توڑنا, تو پھر آہستہ آہستہ دل جو ہے وہ سخت ہوتے چلے گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ يَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً, اور وہ ہو گئے پتھروں کی مانند بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت تر. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں اور چشمے جاری ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور ان پتھروں میں ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہ نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور ان میں وہ بھی پتھر ہیں کہ جو اللہ کی ہیبت اور خوف سے گر پڑتے ہیں. لیکن انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو سختی اور شکاوت میں پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے. یہاں صرف ایک وضاحت میں کر دوں کہ ساری بنی اسرائیل قوم کا یہ حال نہیں تھا, ان میں لوگ تھے سرکش زیادہ تھے, لیکن ان میں نیکوکار بھی تھے, اچھے بھی تھے, اللہ کے وفادار بھی تھے. یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے اس کی یہ روش ہو گئی تھی, ورنہ یہ کہ ان کے ہاں یہ سلسلہ جو ہے نبوت کا جاری رہا, وہ اللہ کے نمائندہ امت رہے, یہ سارے اللہ کے انعامات ان پر ہوتے رہے. لیکن باہر کیف اگر قوم کے ایک طبقے نے بھی یہ روش اختیار کی ہے تو پھر اس کے حوالے سے جو ہے وہ آگے اگلی امت کو متنبع بھی کیا جا رہا ہے اور قومی جرائم میں بہرحال اس کی شمار ہوگی. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ جن کا حال یہ رہا بنی اسرائیلیوں کا، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ فوراً ایمان لے آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ وقد کان فریق منہم، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک طبقہ وہ بھی تھا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه، اور پھر اس میں تحریف کر دیتا تھا اس کو سمجھ چکنے کے بعد. علماء یہود کا یہ بھی کردار رہا ہے، علماء سو کا، اللہ کی کتاب کو سنا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور پھر اس کو تحریف کر رہے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوتا تھا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یعنی ان کی جٹائی اور دیدہ دیوی تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، پتہ بھی ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کے باوجود جو ہے اس مستعفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو تم ان کے بارے میں کسی خوشفہمی کا شکار نہ ہوگا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں. یہ دو اعتبارات سے تھا، یا پھر ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، سابقہ کتابوں کو مانتے ہیں، تمام سابقہ رسولوں کو مانتے ہیں، ایک یہ قرآن کو نہیں مانا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو بھارت مسلمان تو ہمیں نا. یا ان میں سے بعض یہ کہتے تھے کہ ہم اندر سے مانے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات وہ مسلمانوں کو یہ تک بتا دیتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو پیشین گوئیاں ہیں اس کے مشتاق یہی ہیں، نبی آخر الزمان واقعتاً یہی ہے، ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، اور ہمیں بھی تو اپنے ساتھی ہی سمجھو. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ مِلَا بَعْضُهُمْ، اور جب وہ یہودی آپس میں تنہا ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اب وہ ایک دوسرے پر اعتراض کرتے تھے کہ تم کیوں وہ باتیں بتاتے ہو ان مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کی ہیں. یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ پیشین گوئیاں جو ہے موجود ہیں اور یہ واقعی وہ نبی ہیں؟ اب وہ جس نے بتایا ہے اس کو کارنر کیا جا رہا ہے، یا اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ مسلمان جو ہے اب تمہارے خلاف تم پر حجت قائم کریں گے اس کے ذریعے اپنے رب کے پاس. تم نے تو بتا دیا، یہ جو عدالت خداوندی میں ہمارے خلاف حجت قائم کریں گے کہ تم جانتے بھی تھے کہ اللہ کے نبی جو ہے یہی ہے جن کی پیشین گوئیاں تورات میں، اور پھر یہ جو ہے ہمارے خلاف تو مسئلہ کھڑا ہوگا. افلا تعقلون، تم لوگ عقل سے کام نہیں دیتے، ایک دوسرے کو اس طریقے سے جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ یہ ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اس سے ڈر رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے پاس یہ دلیل آ گئی تو وہ قیامت کے دن ہمارے خلاف نہ لے آئے، جبکہ اللہ کو خوب معلوم ہے، تمہیں تو پتا ہے نا کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، پھر کس بنیاد پر انکار کرتے ہو؟ اللہ کو جانتا ہے، تم زبان سے کہو یا دل میں رکھو، اللہ کو تو معلوم ہے. تو یہ ہے جب مت ماری جاتی ہے کسی کی تو وہ اس قسم کی اوٹ پٹان حرکتیں کرتا ہے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ ومنہم امیون، اور ان میں ایک بڑی تعداد ان پڑھوں کی بھی ہے، ایک تو علماء یہود ہیں اور ایک عوام ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے عوام الناس، اور پھر ایک طبقہ ہے علماء کا، یہی معاملہ وہاں بھی تھا. لا یعلمون کتاب الا امانی، وہ کتاب کا کچھ علم نہیں رکھتے ہیں، تو سب حامل کتاب، اللہ نے تورات کو پوری سب کو دی ہے، لیکن عوام الناس بے خبر ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے. الا امانیہ، سوائے کچھ جھوٹی آرزوئیں ہیں، وشفل تھنکنگ ہیں، اسی کے اوپر انہوں نے ساری دین کی عمارت جو ہے اپنے ذہن میں تعمیر کر رکھی، اور اس امانی کی تفصیل آگے آئے گی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی، بس وہ خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، قیاسات ہیں، کوئی ٹھوس بات ان کے پاس نہیں.
فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اللہ کی کتاب، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وصول کریں اس پہ عوض تھوڑی سی قیمت، یعنی فتویٰ فروش مولوی ہیں، اپنے ہاتھ سے جو کچھ لکھیں گے اس کو کہہ دیں گے یہ اللہ کی کتاب، یہ حکم ہے، یہ فیصلہ ہے شریعت کا، جانتے پوچھتے بھی کہ جو شخص پوچھنے آیا اس کے منشا کے مطابق جو ہے فتویٰ دے دیا جائے تو چار پیسے مل جائیں گے، یہ اس زمانے میں بھی فتویٰ فروشی ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے۔ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم، تو ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے اس چیز کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، وویل لهم مما يكسبون، اور خرابی اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کے سبب پہ جو وہ کمائی وہ کر رہے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، اور وہ کہتے یہ کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ دیکھیں یہ وہ وشفل تھنکنگز ہیں، خوشنما آرزوئیں ہیں جن پر دین و مذہب کی ساری عمارت تعمیر کر رکھی ہے عوام الناس نے، یہ ان کی بات ہو رہی تھی، اور وہ کیا تھا کہ ہمیں تو آپ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن، جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، آخر ہم ہی جو ہے اللہ کے، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، کتابیں ہمارے پاس آئی، نبی اور رسول ہمارے ہاں آئے، ہم بڑے چہیتے اور لاڈنے ہیں، جنت اللہ نے اور کس کے لیے بنائی؟ عوام الناس کا دین یہیں تک ہوتا ہے، یہی حال آپ دیکھیے اس امت کا بھی، بخشے بخشائے ہیں، آخر دامن سے وابستہ ہے، شفاعت اور کس کے لیے؟ ہمارے لیے نہیں ہے تو اور کس کے لیے شفاعت؟ قرآن کہتا ہے یہ کرو وہ کرو، یہ حلال یہ حرام، یہ شرائط ہیں خسارے سے بچنے کی، عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، اس سب کو نظر انداز کر کے اور نفس پرستی اور زمانے کا چلن شیطانی رستوں پر گامزن ہے، لیکن آخر بخشے بخشائے ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت سے، یہ ہے عوام الناس کا معاملہ، اس دور میں بھی یہی تھا اور بدقسمتی سے آج بھی ہے۔ علماء میں اہل حق اس زمانے میں بھی تھے آج بھی ہیں، لیکن علماء سو اس معاملے میں بہت مفروح کردار ادا کرتے ہیں، وہ اس وقت بھی جو ہے معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کام علماء کا ہے کہ دین کو پیش کریں، اصل جو قرآنی تعلیمات ہیں، اصل دین، یہ کتاب جو اللہ نے دی ہے، جو ہدایت، جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت ہدایت، اس کو عام کریں، اس کی تعلیمات کو پھیلائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اس کے بجائے وہ اسی خوشنما آرزوؤں کے جال میں مزید پھنساتے رہتے ہیں۔ تو وقال لن تمسنا النار الا اياما معدوده، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن، یہ استثناء بھی انہوں نے رکھا تھا کہ ہم میں سے کوئی بہت ہی زیادہ سیاہ کار، بدکار، بدبخت ہوا تو دوسروں کا اعتراض رفع کرنے کے لیے چند دن اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر نکال کر وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا کہ جو ہمارا پیدائشی حق ہے۔ قل اتخذتم عند الله عهدا، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی اس معاملے میں قول و قرار لیا ہے، کچھ اسٹام پیپر پر لکھوا کر لائے ہو اللہ سے؟ ام تقولون على الله ما لا تعلمون، یا پھر تم جڑتے ہو اللہ پر وہ باتیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ تورات میں تو ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری تحریفات کے باوجود قرآن میں تو کہیں ایسی بات نہیں ملے گی، پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بلا من کسب سیئتا، ہرگز نہیں، کیوں نہیں، جس کسی نے ایک گناہ بھی کمایا۔ دیکھیں یہود کے پندار پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ ہم تو نسلی طور پر جنت کے مستحق ہیں، فرمایا جس نے ایک گناہ، سیئتن لیکن بڑا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور پھر اس گناہ کی شامت نے اسے گھیر لیا، یعنی وہ گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر، اس کے عقیدے پر، اس کے عمل پر پوری طرح ایسا حاوی ہو گیا۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، دو چار دن نہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ تو یہ ہے کہ معاملہ، اصل مسئلہ جو ہے وہ ایمان اور عمل کا ہے۔
ایک کبیرہ گناہ بھی اگر زندگی میں اس طریقے سے حاوی ہو گیا, اور اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اگر سود جو ہے کسی کی آپ کاروبار میں جو ہے پوری زندگی میں ایک درجے میں یہ بات آئے گی کہ اگر وہ اس درجے اس کے اندر ملوث ہے اور پھر اس کی ذہنیت بھی وہی سودی ذہنیت بن گئی ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ وہ ایسے اس وقت اس کی جو ہے وہ ہوش اڑے رہتے ہیں جیسے شیطان نے اسے مست کر دیا ہو, قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا, ہر وقت اسے جو ہے وہ کمانے کا ہی ایک دھن سوار ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے اور اسی کے تحت اس کے عقیدہ بھی جو ہے وہ اس کے زیر اثر آ جاتا ہے, پھر تو یہ سوچ بن جاتی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیا تو آخرت میں بھی جو ہے انعامات آخر اور کس کے لیے, ہمارے لیے. تو یہ ہے کہ جو بڑا گناہ کمائے اور پھر وہ گناہ جو ہے وہ اس کی شامت اس کا احاطہ کر لے, اس کے عقیدہ و عمل پر حاوی ہو جائے, تو وہ ایک بڑا گناہ بھی خلود کے نار کے لیے کافی, وہ انسان کو جہنم میں دھکیلنے کا ذریعہ بنے گا اور ہمیشہ رہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. ایک بات واضح رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سٹیج پر انسان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے تو سچی توبہ سے تمام سال کا گناہ دھل جاتا, وہ تو موقع ہے زندگی کے آخری سانس تک, لیکن اگر آخری سانس تک کسی کو اس کی توفیق توبہ کی نہیں ہوئی سچی توبہ کی, تو اس کا یہ محض اپنے زمانے میں اہل کتاب میں ہونا یا کسی مسلمان امت میں ہونا جو ہے وہ اسے بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگا. ہاں والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اچھے عمل کیے, ان کا ایمان ان کے عمل اس ایمان کے سانچے میں ڈھل گیا, اولئک اصحاب الجنہ, یہ ہیں جنت والے, ہم فیہا خالدون, اور یہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا, قول و قرار لیا تھا, لا تعبدون الا اللہ, تم بندگی نہیں کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اس کے سلوک کرو گے, وذی القربا, رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس کے سلوک کرو گے, وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, یتیموں اور مساکین کے ساتھ بھی اس کے سلوک کا معاملہ رکھو گے, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے, نیکی کی بات, خیر کی بات, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور نماز قائم رکھو گے, زکات ادا کرتے رہو گے. یہ عہد تھا, اس میں آپ کو سمجھ لیجیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سب کا احاطہ کر لیا, یہ تمام حقوق اللہ کے ہوں بندوں کے ہوں سب کو ادا کرتے رہو گے, یہی اصل میں شریعت کا حاصل ہے. فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم, تم نے پھر اس عہد سے روح گردانی کی, اس عہد کی خلاف ورزی کی سوائے تم میں سے کچھ لوگوں کے, معدود قلیل, وانتم معرضون, اور تم ہو ہی روگردانی کرنے والے, اپنے عہد سے پھرنے والے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ, اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے, وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, اور تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے, ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ, پھر تم نے اقرار کیا, وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ, اور تم اس بات کے گواہ ہو. اس عہد اور قول و قرار کا ذکر اب بھی تورات کے اندر موجود ہے, لیکن ہوا کیا, ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم, پھر یہ تم ہی ہو کہ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہو, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے. یہ خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب یہود کی جو حکومت ہے بنی اسرائیل کی, وہ دو حصوں میں کٹ گئی تھی, وہ ان کا دور عروج تھا, حضرت سلیمان, اس سے پہلے حضرت داؤد, اس سے پہلے حضرت طالوت, یہ عہد ذبی ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی, ایک ریاست اسرائیل کہلائی, ایک ریاست کا نام یہودیہ, اور ان میں آپس میں بڑی خانہ جنگی رہتی تھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ, بجائے اس کے کہ جو اسلام دین دشمن طاقتیں ہیں ان کے خلاف جہاد ہو, آپس ہی میں جو ہے برسر پیکار ہیں. تو سب مان تم ہاں ادائے تقرون انفسکم, پھر تم ہی لوگ ہو تو آپس میں ایک دوسرے کی کو قتل کرتے رہے, وہ تو خرجون فریقہ منکم من دیارہم, اور تم میں سے وہ ایک گروہ ہے جو نکالتا رہا ایک فرقے کو, ایک طبقے کو ان کے گھروں سے, بے دخل کرنا, گھروں سے نکال دینا, دلا وطن کر دینا, یہ تمہارا شعار رہا. تظاہرون علیہم بالجسم والعدوان, اور تم ان کے خلاف ٹیکا کرتے ہو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی, ظلم اور زیادتی کے ساتھ, یعنی دشمنوں کے ساتھ ٹیکا کر رہے ہیں ریاست اسرائیل والے یہودیہ کے خلاف, دوسروں کو چڑھا کے لا رہے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسری ریاست جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو ملا کر اور حملہ کر رہے ہیں اسرائیل. یہ ان کی آپس کی خانہ جنگی تھی. وہی یادوں کو مسارا, اور جب وہ آتے تھے اگر وہی آئے تمہارے پاس قیدی بن کر, اب ظاہر بات ہے کہ تم دشمن نے حملہ کیا ہے وہ بہت سو کو جو ہے وہ قیدی بنا کر لے گیا, تمہارے انسانے پہ حملہ کیا تھا, تم بھی ساتھ تھے, اس سازش میں شریک تھے, اب وہ بنی اسرائیل میں سے گروہ کو جو ہے وہ قیدی بنا کر لے گیا. اب تمہیں فکر ہوئی کہ تورات کا ایک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی بنا لیا جائے تو اس کو, بنی اسرائیل میں سے کوئی قیدی بنا لیا جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑانا تمہاری ذمہ داری ہے. اب اس حکم کا خیال آ رہا, تو وہی راتوں کو مسارا, اور اگر وہی آتے تھے تمہارے پاس قیدی بن کر, افاقوہم, تو پھر تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے تھے. وہ محرم علیکم اخراجہم, حالانکہ اس کا نکال باہر کرنا, انہیں جلا وطن کرنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بیچارے قیدی بنے. تو ایک حکم کو تو تم پاؤں تلے رگڑ رہے ہو, مسل رہے ہو, بری طرح پامال کر رہے ہو, اور اس کے بعد تمہیں ایک دوسرا حکم یاد آتا ہے کہ وہ اپنے یہ قیدی ہیں, ان کو تو فدیہ دے کر چھڑانا ہماری دینی اخلاقی ذمہ داری. یہ عجیب منظر کا خیز صورت حال, یہ ہے احکام شریعت کے ساتھ کھیل. اس پر قرآن کا تبصرہ سنیے. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کیا تم کتاب کے, شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ اللہ سے تم نے عہد کیا آپس میں خون نہیں بہاؤ گے, ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے, یہ سارے کام تو تم کر رہے ہو. ایک دوسرا حکم بعد میں تمہیں یاد آتا ہے کہ وہ قیدی بن گیا تو اب اسے فدیہ دے کر چھڑانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ کیا بتا, یعنی دین کو تم نے بانٹ لیا اللہ کی شریعت کو کہ ایک حصے کو ہم نہیں مانیں گے, ایک کو مانیں گے. اگر تو زبان سے کہتے ہو ہم مانتے, ہم پوری طور آپ کو مانتے, جیسے ہمارا بھی دعویٰ قرآن پر ہمارا ایمان ہے, اس میں کوئی شک بھی کرے اس کا منہ اٹھ لے, لیکن یہ کہ اس کو ہم نے بانٹ لیا, تقسیم کر دیا کہ جو حلال حرام کے احکام ہیں, معاشی احکامات, وہ تو نہیں, ہم ان پر تو عمل نہیں کر سکتے. ہاں یہ نماز روزہ جو ہے اس میں کچھ نہیں جاتا, یہ ہم رکھ لیں گے. ستر و حجاب کے احکامات جو ہے زمانے کا چلن نہیں ہے, ہوں گے قرآن میں ہے, ٹھیک ہے ہوں گے, لیکن یہ جو ہے ان پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ تقسیم ہے, ایک حصے کو ماننا, ایک کا انکار. یہ انکار ہی ہے جب آپ نے طے کر دیا کہ اس پر عمل نہیں کرنا. چنانچہ فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم, تم میں سے جو کوئی ایسی حرکت کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی, اس کا بدلہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. حیات دنیا, دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب میں دھکیل دیے جائیں. یہ ہے اللہ کی کتاب, اللہ کی شریعت, اللہ کے احکامات کو مستقلا تقسیم کر دینا, یہ مذاق ہے اللہ کی شریعت کے ساتھ. یا آپ نے اپنے کہاں سے یہ اختیار لے لیا کہ ہاں ہم فلاں چیز کو تو مانیں گے, فلاں پر عمل نہیں کریں گے؟ یہ سارے احکام اللہ کے ہیں, یہ تو پھر آپ نے اپنے نفس کی اور اپنی عقل کی جو ہے وہ بندگی آپ کر رہے ہیں کہ ہاں جس کو وہ سینکشن, جس کی عقل دے گی, جس کو وہ تسلیم کرے گی, جس کے لیے وہ اپروو کرے گی, وہ حکم مانیں گے, اور جس کو ہمارا نفس نہیں مانے گا اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے. تو پھر اللہ کی طرف سے بھی عذاب سخت ترین ہے. دنیا میں ذلت اور رسوائی ایسے لوگوں کا مقدر ہے, اور اس آیت کی روح سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو اس وقت اس امت کے ساتھ ہو رہی ہے پوری دنیا میں, ہر جگہ مار پڑ رہی ہے تو مسلمانوں کو, برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ شکوہ, جواب شکوہ کبھی جا کے پڑھیے گا اقبال کا کہ مسلمانوں کے لیے یہ ساری مصیبتیں کیوں ہیں, وہ اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ طرز عمل ہے تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ ذلت اور رسوائی جو ہے پھر مقدر کر دی جاتی ہے ایسی قوم کے لیے, ایسی امت کے لیے دنیا میں, اور قیامت میں بھی سخت ترین عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَنْ دَعُوا بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، جانتا. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، آخرت ہاتھ سے دے کر دنیا کی زندگی حاصل کر لی. یہ چند روزہ زندگی ہماری مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے، شریعت کے بہت سے احکامات ہیں جن پہ عمل نہیں ہو سکتا. سود کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، تو ہمارے صدر مملکت کا بھی فیصلہ ہے، اس دور میں بغیر سودی معیشت کے ملک نہیں چل سکتا. لہذا آپ شریعت کو اختیار کر لیں یا دنیا کو اختیار کر لیں، انہوں نے فیصلہ سنا دیا. ہمیں تو یہ دنیا کا معاملہ جو ہے یہ ہمارے نزدیک اہم تر ہے، زیادہ پریفریبل ہے، قابل ترجیح ہے. اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہ لوگ ہیں الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے ترجیح دی ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اس کو قبول کر لیا ہے اور آخرت کو کا نقصان گوارا کر لیا ہے. فلا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں ہوگی عذاب میں، اس کی سختی برقرار رہے گی. ولا هم ينصرون، اور ایسے لوگوں کی کوئی مدد وہاں نہیں کی جا سکے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیمہ.